بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جس روز قیامت کا دن جب ہوگا، سب میں مال کام آئے، اس مال کے چکر میں لگے ہوئے ہو، جمع کرنا چاہتے ہو، جائیداد بنانا چاہتے ہو، اجازت ہے، اس میں دل نہ لگو، اس روز یہ کام نہیں آئے گا، نہ مال نہ اولاد. جن کے لیے بھی یہ نصیحت ہے، جن کے اولاد نہ ہو تو ان کو بھی چاہیے یہ پڑھے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، کیا ان کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. الا من اتى الله بقلب سلیم، بس وہ کامیاب ہوگا اس کو جو قلب سلیم لے کے آئے. قلب سلیم کون سا سلیم؟ قلب سلیم ہے جس کا تزکیہ ہو، تزکیہ جس کا. قد افلح من تزکا وقد افلح من زکاہ، یہی ہے قلب سلیم. تو ہم لوگ اسی کوشش میں ہیں، اور کتاب شریعت اور تصوف مولانا مسعود اللہ جلال آبادی سے تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں. اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات، جس کو کسی وقت بھولا نہ جائے، وہ کچھ سات ہدایات ہیں جو مولانا مسعود اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھے. اگر تم اس راستے میں قدم رکھنا چاہتے ہو تو کرنا پڑے گا، اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے. لیکن اس میں جو ساتواں ہے، اور سمجھ لیجیے کہ ایک پہلا ہے اور ایک ساتواں ہے، دونوں بہت ہیں، کہ سب سے پہلی چیز گناہوں سے توبہ خالصہ کرے. اگر کچھ عبادات واجبہ، نماز وغیرہ اس کی فوت ہوئی ہوں تو ان کو قضا کرنا شروع کر دے. یہ نماز سے قضا میں دیر مت لگاؤ، بھائی بیکار باتیں بیٹھے کیوں کر رہے ہو، نماز قضا پڑھ لو. بیکار چیزیں موبائل پہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے رزق تمہیں دے دیا ہے، مزید کے چکر میں قضا نمازیں مکمل کرو، پکڑے جاؤ گے. قضا روزے مکمل کرو، اور اگر اس کے ذمے کچھ حقوق العباد ہوں، یہ سب کچھ اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے، قصد السبیل میں بھی ہے، حقوق العباد ہوں تو ان کے ادا کرنے کے بندوبست بھی لگتے ہیں. بالخصوص آج کل کی دنیا میں انسان کہیں کبھی یہاں ہے، کبھی کسی اور ملک میں ہے، کبھی کسی اور شہر میں ہے، کبھی کسی اور ملازمت میں ہے، کبھی اس ملازمت کے حقوق ضائع ہو گئے، کبھی اس شخص کے حقوق ضائع ہو گئے، ایسا ہو جاتا ہے. تو میں وہاں تھا امریکہ میں تعلیم کے لیے، تو میرے چیئرمین نے ایک شخص، ایک اسٹوڈنٹ کو لگا دیا تھا میرے ساتھ مدد کرنے کے لیے، تو وہ ظاہر مسلمان نہیں تھا. اس کو میں نے ایک مرتبہ کہا کہ بھائی تم آتے ہو، مجھ کو وقت نہیں ملتا تو تم ذرا ڈاک کے ٹکٹ لے جانا، پوسٹ آفس کے پاس سے گزرتے ہو. تو ڈاک کے ٹکٹ لے آیا، اور میں نے اس کو پیسے اس وقت تھے نہیں، دوسرے دن بھول گیا، تیسرے دن بھول گیا، اب بھولتا چلا گیا، حتیٰ کہ وہ لڑکا اپنا کچھ جو بھی تھا اس کا کہیں چلا گیا، اب وہ ہاتھ نہیں آیا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اس کے اتنے پیسے رہ گئے، اب کافر کا احسان لینا نہیں چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی طرف سے اتنے پیسے خیرات کر، اور معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر. یہ تو انہوں نے گر بتا دیا، لیکن اب اس کے سلسلے کا ایک اور قصہ سنیے. جب حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سے تعلق ہوا، حضرت کا وصال ہو گیا، اللہ ان کے درجات بلند کریں، اور ہم سے یا اللہ موازن کیجیے گا کہ اتنی بڑی ہستی سے تعلق ہونے کے بعد ان کا کیا حق ادا کیا، کیا حق ادا. بہرحال محبت تو ان سے ہے، حق ادا نہیں کر سکتے. تو جب حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے تعلق ہوا، تو وہ حج پہ حضرت کا اکثر آتے تھے، ہمارے آئے ہوئے تھے، اور مدینہ منورہ جانے لگے تو مجھے بھی لے گئے. شاید 8 یا 10 اس طرح سے قیام رہا حضرت کے ساتھ ساتھ. تو اس میں دو خط لکھا کرتا تھا، ایک صبح ایک بعد دوپہر، یہ معمول تھا جب حضرت موجود ہیں دو خط. تو اب یہ کھٹک جو تھی نا اس وقت باقی تھی. یہ کھٹک شیخ کے بتانے کے بعد بھی تھی. میں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت یہ قصہ ہوا تھا، اس کے پیسے میرے اوپر رہ گئے، کافر تھا اور اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا. میں نے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف عبداللہ سے پوچھا تھا، یہ بھی لکھا اور انہوں نے یہ فرمایا تھا. حضرت نے اس کے سامنے فوراً لکھ دیا کہ جب حضرت نے فرما دیا تو اب اس میں تشویش کیسی کہ خود رائی بالکل نہ ہو. شیخ جب دیکھیں نا، شیخ بعض اوقات آپ کو ایسا کام کہے گا جس میں زیادہ دشواری ہوگی، وہ بھی کرنا پڑے گا. شیخ بعض اوقات ایسا کام کہے گا جس میں آپ کو تسلی ہوگی، تو اس کو تو اور بڑھ کے کیجیے، اس میں آپ کا کیا جاتا ہے. شیخ کہے سو جاؤ، فوراً سو جائیں. شیخ کی بات کم سے کم ان امور میں تو مان لو جن میں تمہیں راحت مل رہی ہے. شیخ اب تسلی دے رہا ہے، اب فکر نہ کرو. آپ فکر کہا ہے کیا؟ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھتا ہے آدمی، گرچہ ان کی تو ہم ذرہ برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن چیز تو وہی ہوگی، چاہے ہمارے پاس بہت چھوٹی سی چٹکی ہو اور ان کے پاس بہت بڑا ہو، لیکن چیز تو وہی ہوگی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، وساوس رہتے تھے کہ یا رسول اللہ، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ زبان پہ لانے سے ہم بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں. اسی طرح کا مضمون ہے کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ذاک صریح الایمان، یہ تو صراحت صریح ایمان کی علامت ہے. پھر کیا ہوا؟ یہ پریشان آئے تھے یہ صحابی یا صحابہ، اور خوش خوش واپس کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جملے میں تسلی ہو، جب شیخ تسلی کرائے تو وہ تو مٹھائی ہے، کھاؤ مزے کرو. اس کے بعد اب تشویش کہا کی، وجہ کیا ہے؟ خود رائی. خود رائی ایسا زہر ہے، اور اس کثرت سے اب ہو گیا ہے کوئی محفوظ نہیں ہوتا. اور اس کی خود رائی کے ساتھ یہ راستہ طے ہو نہیں سکتا. بھائی ہم آپ یہاں بیٹھ جاتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دوسری طرح کی دینی مجالس کی طرح سے نہیں ہیں، ہم تو اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ باتیں بزرگوں کی سن لیں تاکہ ہم بھی اللہ والے ہو جائیں، یہ مقصد ہے. تو اس کے لیے خود رائی کو تو بالکل ختم کرنا. تو عبادت واجبہ، نماز وغیرہ اس کی فوت ہوئی ہوں تو ان کی قضا شروع کر دے، دیر نہ کرے. اگر ایک دن میں دو دن کی قضا ہو سکتی ہے، دو دن کی کرے، تین دن کی کرے، جیسے بھی ہو سکے ہمت کرے جتنا ہو سکے. اور جو حقوق العباد ہوں ان کو ادا کرنے کے بندوبست میں لگ جائے، اور جو نہیں مل سکتے ان کی طرف سے پیسہ خیرات کر دے. جو پیسہ خیرات کرے، میں تو ابھی تک عادت پڑی ہوئی، جو پیسہ خیرات کرتے ہیں یا اللہ یہ میرے اہل حقوق کی طرف سے، یہ میرے اہل حقوق کی طرف سے، اگر نکلے ان کو دے دیجیے. اب فرماتے ہیں کیونکہ بدون اس کے جو ابھی بیان ہوا کہ حقوق العباد سے سب شبھ قدوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اگر عمر بھر بھی ریاضت و مجاہدہ کرے گا، ہر کس مقصود حقیقی تک رسائی نہیں ہوگی. بھائی تو مقصود حقیقی کا تعین کرو، اور اس کے لیے تو جان دینے کو تیار ہو جاؤ، تو جا کے پتہ چلتا ہے نا. ایسے ہوا میں باتیں دیکھیے، کہہ رہے ہیں حقوق العباد سے شبھ قدوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے بغیر اگر عمر بھر بھی ریاضت مجاہدہ کرے گا، ہرگز مقصود حقیقی تک رسائی یعنی پہنچ نہیں سکے گا، رسائی نصیب نہیں ہوگی. اور توبہ کے ساتھ ایک چیز اور کرنے کی، یہی توبہ کی تکمیل ہے، یہ سمجھا. توبہ کے ساتھ آئندہ کے لیے بھی قوی عزم رکھے، عزم یعنی ارادہ. من اراد الاخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ارادہ. من اراد الاخرت، قوی عزم رکھے یعنی ارادہ پکا رکھے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، ان کی فرما برداری میں گو نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو، دل نہیں چاہ رہا. بعض اوقات انسان کا دعا کرنے کا دل نہیں چاہتا، ہاتھ اٹھانے کا دل نہیں. بھائی نفس کے خلاف ہے، اٹھاؤ ہاتھ، مانگو دعا، پڑھ دو کچھ نہ کچھ، لیکن نفس کے خلاف کرو. یہ مجاہدہ تو کرنا ہی پڑے گا، تو چاہے نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو، اور مال یا جان کا کتنا ہی بڑا ضرر ہو، اور کوئی نفسانی دنیاوی مصلحت کیسی فوت ہو، یہ ہو جائے گا، یہ نقصان، یہ نقصان. ارے بھائی دنیاوی نقصان، اللہ تعالیٰ کا حکم تو پامال نہ ہو. اور گو خلق کتنی ہی ملامت کر، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، لوگ ملامت خلق کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو، غلط کاموں کو کر لیتے ہیں. گو خلق کتنی ہی ملامت کرے، سب برداشت کریں گے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں گے. اگر اتنی ہمت نہیں تو وہ طالب حق نہیں. شادی کا موقع آ رہا ہے، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے اور ایک طرف یہ کفار کے طریقے بےہودگی کے، اب ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف اپنے نفس کی خواہشات ہیں، کس کو ترجیح دیں گے آپ؟ اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو وہ طالب حق نہیں ہے. وہ ہے، یہ تو یہاں شعر لکھا ہے فارسی کا، در منزل لیلا کے خطر ہاست بجاں، شرط اول قدم آنست کہ مجنو باشی. مجنو وہ ہے جس کو فائدہ نقصان کو نہیں دیکھتا، ورنہ میں کہوں کہ میں اس کو دیکھتا ہے. لیکن ہمارے حضرت کہتے تھے سارا عالم، کون حضرت؟ مفتی عبید اللہ صاحب، سارا عالم گر خفا ہو ذرہ بھر پرواہ نہ کر. کیا عجیب شعر تھا، وجد میں لے آیا تھا جب میں نے پڑھا. سارا عالم گر خفا ہو ذرہ بھر پرواہ نہ کر، سب گوارا کر، مزاج یار گر برہم نہ ہو. اللہ تعالیٰ بس رہا، سب گوارا، لوگ کہہ رہے تھے ملامت خلق سے بالکل پریشان نہ ہو. اب جب یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہو گئیں تو اب علم حاصل کر. علم کے بغیر شیخ کو تلاش، شیخ کی تلاش ممکن نہیں. یہ بنیادی دینی تعلیم آج کل نشر ہو رہی ہے، آپ لوگ چھوڑیے گا نہیں، اگر وقت میں نہ سن سکیں بعد میں سنیے، وہ ریکارڈڈ محفوظ رہتی ہے. وہ آپ کو بنیادی دینی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے یہ تین کتابیں آج کل پڑھی جا رہی ہیں، بہت مفید ہیں. بجتی زیور تو ہے ہی، اور ساتھ میں وہ پڑھی جاتی ہے موائز میں سے کمزم حکیم النور کا موائز، سب الہامی ہے، حق ہے، ان کا اثر ہوتا ہے، آپ سب پڑھ کے دیکھ لیجیے. تو علم حاصل کی، اب علم حاصل کر لیں گے تو حرام حلال کی تمیز ہو گئی. جس نے بحث زیور پڑھ لیا غور سے، اس کو حلال حرام کی تمیز ہو گئی، کس چیز سے اللہ میں ناراض ہوتے ہیں، جس چیز سے اللہ میں راضی ہوتے ہیں. اور بحث زیور اسے نہیں پڑھا ہے، اور ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میں تو صاف دیکھتا ہوتا ہوں کہ نہ فہم صحیح نہ علم صحیح، معلوم ہی نہیں ہے. اور شادیوں میں عورتوں کو لے کے چلے جا رہے ہیں، عورتوں کا مجمع ہو رہا ہے اور عورتیں خوشبو لگا کے نکل رہی ہیں، اور یہ صاحب ہیں، کیا عرض کیا جائے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی، ان کی تربیت نہیں ہوئی، انہوں نے یہ والا عزم کیا ہی نہیں. اب علم دین میں قدر ضرورت حاصل کرے. خیر، یہ سب ہو گیا، لیکن اب ایک نمبر ساتھ ہے. یہ لکھا ہے، یہ چیز سلوک کا اول قدم ہے، اس کے بغیر تو راستہ طے ہو ہی نہیں سکتا. وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا، حتیٰ کہ اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو کیسا ہی برا کام کرتے دیکھو. کوئی عورت بے پردہ نہیں کر رہی ہے، کوئی اور بے حیائی کا کام کر رہی ہے، کوئی مرد ایسا کر رہا ہے اور تم نے دیکھ لیا، ہرگز پھر بھی اس کو برا نہ سمجھو. کوئی تمہیں حق نہیں برا سمجھنے کا، برا سمجھو گے تو کیا ہوگا؟ وہ گناہ ہوگا جس کے ساتھ جنت میں جا ہی نہیں سکتا کوئی، تکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ہم کیوں یہ مجالس، کیوں یہ کتابیں، کیوں بزرگوں سے تعلق کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ تکبر وغیرہ کے گناہ، تزکیہ نفس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں. تو اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا، حتیٰ کہ اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو کیسا ہی برے سے برا کام کرتے دیکھو، تب بھی اس کو حقیر نہ سمجھو. اپنے آپ کو اس سے اچھا نہ سمجھنا، بلکہ یہ ڈر رکھنا کہ کیا عجب ہے کہ یہ شخص پختہ توبہ کر کے نہایت درجے کا متقی بن جائے. اور ایسے کتنے ہی واقعات ہیں، کتنے ہی واقعات، خود اپنے کو دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جوانی کا شروع کا حصہ کیسا گزرا. فرمایا، اس پہ لکھا ہے کہ یہ ساتواں جز جو ہے، اپنے کو سب سے کم سمجھنا، یہ سلوک میں اول قدم ہے. اور اس میں دوسروں سے کم سمجھو، سب سے، سب میں بیوی بھی شامل ہے، اس کو حقیر سمجھنے کا حق نہیں ہے ہمیں. اور بیوی عام طور سے شوہر کو حقیر نہیں سمجھتی، لیکن آج کل کے تعلیم یافتہ بعض ایسا بھی ہوگا، تو سمجھیں گے تو جہنم میں جانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سب سچی ہیں، ہو کے رہیں گی، کیسے کسی کو حقیر سمجھ سکتے؟ بیوی کو حقیر سمجھنے کا کہاں سے حق مل گیا؟ کیا پتا ان اللہ اس کا کوئی درجہ ہو. جی دیکھیے، حضرت نے مجھے بتایا، حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ، وہاں میں گیا ہوا تھا، سکر حضرت مطب میں ہوتے تھے، وہ تھوڑے دن کے لیے گیا تھا، دو تین دن کے لیے، تو وہیں پہ مطب میں بیٹھتا تھا. حضرت نے کہا دیکھو یہ خط آیا امریکہ سے، ایک لڑکی ہے تو وہاں رہتے ہوئے اس نے خط میں لکھا ہے کہ مجھ کو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. آپ بتائیے کس کو حقیر سمجھوں گا، کس کو حقیر سمجھوں گا؟ حقیر سمجھنا تو اچھی بات نہیں. بہرحال یہ تو سب بنیادی باتیں ہیں جو کہ پہلے بھی عرض کی گئی، بار بار عرض کی جا رہی ہیں. ایک اہم چیز اور بتائی ہے، وہ ہے مجاہدہ. بغیر مجاہدے کے کام نہیں بن سکتا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بھائی مقصد ہے اللہ والا بننا، چلو جان لگا دے آدمی، ذرا سے مجاہدے سے کیوں گھبرا جاتا ہے؟ اور مجاہدہ بھی شریعت نے جسم کے خلاف نہیں طلب کیا ہے. لا تفریط فی النوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو نیند میں کمی نہ کرو، کھاؤ پیو ڈٹ کے، کلو وشربو، کلو وشربو کتنی بار آیا قرآن میں. کھانا تو پسند ہے ہی اللہ میاں کو کہ حلال چیز کھائے، کھلانا بھی پسند ہے. چنانچہ وہ حدیث شریف ہے، ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس النیام تدخلوا الجنة بسلام. یعنی اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سوتے ہوں اس وقت نماز پڑھو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ تو مجاہدے میں یہ نہیں ہے کہ اپنی ان چیزوں کو جو کہ صحت کے لیے ضروری ہیں ان کو ترک کیا جائے، بلکہ نفس کے خلاف. نفس بولنا چاہ رہا ہے، بولنا چاہتا ہے بس بولے جا رہا ہے، یہ ہے، اس کو روکو اور شیخ سے تدبیر معلوم کرو. یہ آنکھ اٹھ جاتی ہے، نامحرم کو دیکھتا ہے، یہ اس میں مجاہدہ کرنا پڑے گا. مجاہدے کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک مجاہدہ جسمانی، ایک مجاہدہ جسمانی ہے، اور ایک ہے مجاہدہ نفسانی. مجاہدہ جسمانی اس کو اجمالی بھی کہتے، مجاہدہ اجمالی یا مجاہدہ جسمانی. مجاہدہ جسمانی یا مجاہدہ اجمالی کے چار اصول ہیں، قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، اور قلت اختلاط مال انام. یعنی بات چیت کم کر دو، اور کھانا کم کر دو، اور سونا کم کر دو، اور لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دو. اس میں سے یہ دو جو مجاہدے ہیں، مجاہدہ اجمالی میں یا مجاہدہ جسمانی، اجمالی ایک ہی چیز ہے. یہ جو تم معاہدہ، قلت طعام کھانا کم کرو، قلت منام سونا کم کرو، یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب اس کا وقت نہیں. اب ہم لوگ بہت کمزور، جسمانی طور سے بھی بہت کمزور ہیں، اور 10,000 فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں. اب اس میں ان دو مجاہدوں کی بالکل ضرورت نہیں. کھاؤ پیو، خوب چین سے سو، لیکن لوگوں سے ملنا جلنا کم کرنا پڑے گا، اور بات چیت کم کرنی پڑے گی، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا، یہ مجاہدہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد مجاہدہ نفسانی، یا اس کو مجاہدہ تفصیلی بھی کہتے ہیں. اور مجاہدہ تفصیلی کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک اخلاق حمیدہ میں مجاہدہ کرنا، جیسے شکر کو حاصل کرنا، صبر کو حاصل کرنا، اور دوسرے اخلاق رذیلہ ہیں. دوسرے اخلاق رذیلہ ہیں، ان کے لیے بھی مجاہدہ کر کے اخلاق رذیلہ کو، جیسے حسد ہے اور کبر ہے اور عجب ہے، ان کو مغلوب کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہے جناب آپ کا سلوک. پہلا جو اخلاق حمیدہ میں سب سے پہلے جس کا ذکر فرمایا ہے مولانا مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں، وہ ہے توحید. اور توحید کا ذکر انہوں نے الگ سے فرمایا ہے. اصل میں جتنے بھی اخلاق حمیدہ ہیں اور جتنے بھی رضائل نفس کا علاج ہے ان کو مغلوب کرنے کے بعد، وہ سب کے سب توحید کے اجزاء ہیں. اس لیے توحید حقیقت میں حاصل پوری نہیں ہو سکتی جب تک ان اخلاق حمیدہ کو کب میں رسوخ نہ ہو جائے، اور جب تک یہ رضائل نفس جتنے ہیں ان میں ان کو مغلوب نہ کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا اور اس کو بھی جو تم کرتے ہو، اس کے پیدا ہے اللہ تعالیٰ ہی. تم جو کرتے ہو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ میاں. فعال لما یرید، اللہ میاں وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے کسی چیز کو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. تو کیا رہ گیا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں رہ گیا. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب اللہ میاں کر رہے ہیں. کرنا یہ ہے کہ اللہ میاں کے حکم کو ہر وقت کے لیے معلوم کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے, ہمیں اپنا کام یوں کرتے جانا ہے, لیکن جو کرے گا اس کو اللہ میاں کرائیں گے, خود نہیں کرے گا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. تاکہ اتنا بڑا واقعہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی ہیں اپنے ہاتھوں سے دشمن کی طرف, دو تین بار ایسا واقعہ ہوا. فرمایا یہ جو تم نے کنکریاں پھینکی تھیں یہ تم نے نہیں پھینکی, یہ تو اللہ میاں نے پھینکی. ولکن اللہ رمى, یہ توحید ہے, یہ توحید ہے جو ہم میں بہت کمزور ہے. یہاں میں نے دیکھا عربوں میں نسبتاً, عربوں میں یعنی ہر طرح کے لوگ ہیں, یہاں نسبتاً توحید قوی ہے. ان کی بالخصوص جو بدو ہو بالکل, اور ان کی توحید بڑی قوی ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعریف یوں فرمائی, وعلم, جان لو, ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك, اگر ساری امت, اگر سب متفق ہو جائیں, سب متفق کہ تم کو کچھ نفع پہنچانا چاہیں, لم ينفعوك, نہیں پہنچائیں, الا بشيء قد كتب الله, سوائے اس کے جو کہ اللہ میاں نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے, بشيء قد كتب الله لك, جو تمہارے لیے لکھ دیا گیا. ولو اجتمعوا على ان يضروك, اور اگر یہ اجتماع ہو جائے ان کا, سب متفق ہو جائیں اور تم کو نقصان پہنچانا چاہیں, لم يضروك, یہ نہیں پہنچا سکتے تم کو ضرر, کوئی نہیں پہنچا سکتا, سب وہم ہے, سب وہم ہے. الا بشيء قد كتب الله, بس جو اللہ نے لکھی دیا وہ پہنچے گا, وہ پہنچے گا. اب دیکھیے یہاں پہ ایک چیز ہے, ابھی کورونا بیماری آئی ہے, گزر گئی اللہ کا شکر ہے, لیکن یہ بیماریاں تو آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی. اور میڈیکل سائنس ایک چیز کہے گی کہ بیماری جو ہے لگ جاتی ہے, دور رہو, فلاں رہو, یہ نہ ہو, یہ وہ احتیاط کرو. تو ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ تشریف لائے ہوئے تھے, اور حضرت ہمارے ظفر صاحب جدہ میں رہتے تھے, ان کے گھر میں تھے. تو ایک اور صاحب تھے جو حضرت کے بہت ہی یعنی بہت ہی بے تکلفی سے سوال کرتے رہتے تھے, پتہ نہیں کہاں ہیں وہ, نام بھی نکل گیا ان کا ذہن سے. تو وہ حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت میرا ایک دوست ہے, وہ بیمار ہو گیا, لیکن اس کی بیماری ایسی ہے جو انفیکشس ہے, تو میں اگر نہ جاؤں اس کے پاس ملنے کے لیے, بلکہ ٹیلی فون پہ صرف سلام دعا کر کے عیادت کر لوں تو کیسا ہے؟ اب حضرت کا جواب سنیے. حضرت حفیظ اللہ صاحب, میں اب کیا بتاؤں, عجیب تھے, ان کا عجیب انداز تھا اور ایک دم حکیم الامت کی نقل تھے. انہوں نے کہا, فرمایا, وہ ڈاکٹر ہیں خود, سارے انفیکشس ڈیزیز کے ڈاکٹر تو خود ہیں, فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم اس کے پاس نہیں گئے تو تم بیماری سے بچ جاؤ گے, اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ اگر اس کے پاس گئے تو تمہیں ضروری بیماری لگ جائے گی. بس یہ ہے وہ عقیدہ, کہ نہ تو اس کا, نہ تو یہ سمجھو کہ بیمار کے قریب جانے سے بیماری ضروری تمہیں لگ جائے گی, اور اس کا مشاہدہ ہے, میڈیکل سائنس مانتی ہے, اور نہ یہ سمجھو کہ تم اگر دور رہو گے تو تمہیں نہیں لگے گی. بس یہی ہے, اتنا سمجھنے میں کیا مشکل ہے؟ باقی احتیاطی تدابیر ہیں, وہ دوسری وجہ سے کی جاتی ہیں, وہ ایمان کو بچانے کے لیے, کہ اگر احتیاطی تدابیر نہیں کی اور وہ مرض اس کو لگ گیا تو مرتے وقت اس کے دماغ میں یہ ہوگا کہ دیکھو اگر میں احتیاط کرتا تو اس حالت تک نہ پہنچتا, یعنی میں نے احتیاط نہیں کی اس لیے اس حالت تک پہنچ گیا, یہ وہ سوچے گا. ایمان کو خود ایمان کا ختم ہونے والی بات ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مقابلہ ہے. لیکن جب احتیاطی تدابیر کر لی اور پھر بھی بیمار ہو گیا تو یہ نہیں کہہ سکتا, تو یہ ایمان بچانے کے لیے کرتے ہیں, اس میں بھی نیت یہ ہوتی ہے. جان لے تو, اگر سب متفق ہو جائیں اس پر کہ تم کو کچھ نفع پہنچا دیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے مگر اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, اور اگر سب متفق ہو جائیں تم کو ضرر پہنچانے کے لیے تو تم کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکیں گے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, مگر اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ ٹل ہی نہیں سکتے چاہے کچھ کرو. اب دیکھیے یہ جو کتاب ہے شریعت و تصوف، اس میں مولانا مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ نے تمام رضائل اور تمام اخلاق حمیدہ کو ایک ایک کر کے بیان فرمایا ہے، لیکن سب میں طریقہ ایک ہی رکھا ہے کہ قرآن کی آیت اس سے متعلق، جس سے اس کا حکم نکلتا ہے، توحید کا مثلا ہے تو توحید کی آیت پڑھ کے سنائی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور اس کے بعد ایک حدیث، حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہی توحید کی حدیث ہے. اب اس کے بعد ماہیت بتاتے ہیں کہ جو توحید جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے، ماہیت کیا ہے اس کی، وہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے. یہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین کر لینا، یہ یقین کر لینا. آپ کو یقین ہے کہ آپ کے چہرے پہ ناک لگی ہوئی ہے، کیسا یقین ہے؟ اس کو یقین بولتے ہیں. کان ہیں آپ کے، اس میں کوئی شک ہوتا ہے؟ یہ ہے یقین کہ میرے پاس ایک ناک بھی ہے، دو کان ہیں، اور سب کچھ کا یقین پکا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ یہ یقین کر لینا کہ بدون ارادہ خداوندی کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے ہر جگہ، جو ذرا بھی سمجھدار مسلمان ہے، خیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو کچھ نہیں ہو سکتا. عمل میں کوتاہی ہوتی ہے ہمارے دوسرے رضائل نفس کی وجہ سے، ورنہ مسلمان کا تو عقیدہ یہی ہوگا کہ ایک ذرہ ہل نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. تو یہ یقین کر لینا کہ بدون ارادہ خداوندی کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اب بعد وقت موقع آئیں گے کہ آپ ڈر کے بھاگیں گے، تو آپ کیا ڈر کے بھاگیں گے؟ یہاں پہ سانپ آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً بھاگ لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عین اس وقت جب اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور پیغمبری مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میری لاٹھی سے یہی کام لیتا ہوں، جو رکھو زمین میں. زمین میں رکھا تو وہ اژدہا بہت بڑا بنتا تھا، معمولی اژدہا نہیں بنتا تھا، اتنا بڑا اژدہا کہ فرعون تک ڈر گیا. جناب اتنا بڑا جب اژدہا بنا تو موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر جو بھاگے تو قرآن میں آیا ہے کہ پھر پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا کہ آؤ. تو دیکھیے یہ جو خوف تھا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ اس عقیدے کے خلاف نہیں تھا، یہ طبعی خوف تھا. انسان کے اندر بعض چیزیں طبعی رکھی ہوئی ہیں، وہ انسان ریفلیکس ایکشن کے تحت کرتا ہے. لیکن جب یہ عقیدہ بالکل پکا ہو جائے گا تو ویسا ہوتا ہے جیسے ایک عورت کا قصہ لکھا ہے کہ اس کا ایک ناخن انگوٹھے کا اکھڑ گیا، چوٹ لگی ایسی زور کی، اس میں اتنی تکلیف ہوئی، لیکن اس وقت اس نے الحمدللہ کہا اس بات پر کہ اس میں یہ من جانب اللہ ہوا اور اس میں مجھے اجر ملا. جب یہ پکا ہو جاتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے، جب عقلی چیز ہے جب پکی ہو جاتی ہے تو وہ تباہی بن جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. اچھا اب حضرت نے یہ لکھ دیا ماہیت کیا ہے توحید، اب ایک اور چیز بتائیں گے. ہر ایک میں ایسے ہی ہوگا، پہلا سبق صحیح ہو گیا تو سارے سبق آپ کو پتا ہوگا کہ کیا ہونا ہے. طریق تحصیل توحید کا سب بتا کر اب فرما رہے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے حاصل کرو گے. لیکن الدین و یسر، دین تو آسان ہے، تدبیر اس کی انتہائی آسان ہوگی، انتہائی آسان ہوگی کہ ایک جاہل جپٹ دیہاتی بھی کر سکے. بچہ ہے، بالغ ہو گیا، اب سارے احکام اس پہ فرض ہو گئے، تو ایسا ہونا چاہیے احکام کو کہ احکام جو ہے ایک بچہ بالغ ہوتے ہی کر سکے. اسی وقت سے اگر بالغ بچہ ہو گیا یا بچی ہو گئی تو اب جو ہے وہ گناہ کا مواخذہ ہوگا. تو طریقہ تحصیل ظاہر اس کا آسان ہونا چاہیے. کیا طریقہ تحصیل ہے؟ مخلوق کے عاجز ہونے کو سوچیں کہ مخلوق میں تو کچھ ہے صلاحیت ہے ہی، اور خالق کی قدرت کو یاد کریں. خالق اتنی قدرت، ارے بھائی ان کی قدرت کو یا آپ صرف وہی سوچ لیں کہ اتنے بڑے زمین و آسمان بنائے ہوئے ہیں، اور حیرانی کی بات ہے ایک ایک چیز اپنی جگہ کے اوپر ہے اور چل رہی ہے، یعنی ثابت ہے. زمین گھوم رہی ہے، کون گھما رہا ہے؟ میں نے کسی سے پوچھا کہ میاں یہ زمین جو اتنے عرصے سے اتنا بڑا وزن گھوم رہا ہے، اس کو گھمانے کے لیے انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ کون سی بنزین ڈال رہے ہو اس میں؟ کیسے چل رہا ہے؟ اور ہزاروں ہزار سال سے چل رہا ہے، اور ایک سیکنڈ کا فرق نہیں. حالانکہ خود زمین پہ بیسوں بیسوں پتہ نہیں کتنے وہ تغیرات اور چیزیں ٹوٹ رہی ہیں پھوٹ رہی ہیں, بم کے دھماکے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور جتنے بھی وہ ہیں اوپر آسمان میں افلاک میں چیزیں وہ سب جو ہیں وہ حرکت میں, اور ان کا اثر اتنا پڑتا ہے کہ چاند کی حرکت کا اثر سمندر کے پانی پہ پڑ جاتا ہے, ہائی ٹائڈ لو ٹائڈ چاند کی وجہ سے ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود زمین اور چاند اور سورج سب بالکل ایک ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ کا فرق ہوگا, ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا. کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اس طرح سے سوچو, اور اپنے آپ کو سوچو کہ میں تو بالکل عاجز ہوں, مخلوق ساری کی ساری عاجز ہے, مخلوق کی عاجزی کو سوچو. اور یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے, ایمان کی حفاظت ضروری ہے. اب اسی سلسلے میں اس کا بہت بڑا تعلق جو ہے اس کا توحید کا توکل سے, توکل وہی کر سکتا ہے جس کی توحید صحیح ہے. لیکن توکل کے بارے میں ہم تفصیلاً پڑھیں گے. توکل ایک مقام ہے, جیسے توحید ایک مقام ہے, توکل خود ایک مقام ہے. لیکن آج کتاب حیات المسلمین سے خود اسی تقدیر کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. فرمایا کہ یہ جو اعتقاد ہے توحید کا یا تقدیر کا, جو کچھ ہے پہلے سے لکھا ہوا ہے, جو کچھ ہے اللہ میاں کی مرضی سے ہو رہا ہے, کسی کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا, کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا, یہ جو ہے اعتقاد, اس میں فائدہ یہ ہے کہ کیسی ہی مصیبت یا پریشانی کا واقعہ ہو اس سے دل مضبوط رہے گا, موحد کا دل مضبوط رہے گا. میں نے دیکھا وہاں مجھے دکھایا کہ صاحب نے کہا ڈاکٹر دلوائی صاحب نے مطلب کہتے ہیں ساتھ جنگل بیابان میں گاڑی اس نے کھڑی کی ادھر نکال کے تھوڑی سی ہائی وے سے, اور چھت پہ سو رہا ہے, نہ ڈر نہ خوف, کیا ہے؟ موحد ہے. موحد جو ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں. کیسی ہی مصیبت اور پریشانی کا واقعہ ہو جو موحد ہوگا, جو توحید ہوگی جس کی پکی, اس کا دل مضبوط رہے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا, اور وہ جب چاہے اس کو دفع کر دے گا یہ مصیبت اگر آئی ہے. جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اگر اس مصیبت کے دور ہونے میں دیر بھی لگے گی تو وہ پریشان اور مایوس اور اس کا دل کمزور نہ ہوگا, نہ پریشان ہوگا نہ مایوس ہوگا. اب سمجھ میں آیا آپ کو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں جو اس کو اولیاء کہتے ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کی تعریف تو بعد, ان کا یہ ہیں کون, یہ تو بعد میں بتایا, پہلے کہا سن لو, الا سن لو, آنکھ کان کھول کے سن لو, ان اولیاء, ان اولیاء اللہ, بے شک بے شک جو اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ان پہ خوف نہ غم. کیوں؟ اب سمجھ میں آیا, توحید, توحید ایسی چیز ہے, جب خوف ہو اور غم ہو تو سمجھ لو کہ تم توحید سے بھٹک گئے ہو, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, پھر اس کے بعد فرمائی اس کی کہ ہے کون یہ اولیاء, ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو گناہوں سے بالکل پکا بچنے والے, جو گناہوں سے بچے, اللہ کا وہ ہے ولی, جو گناہوں سے بچے اللہ کا وہ ہے ولی, خوش ہوا اللہ اس سے, خوش ہوئے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایک ہی چیز ہے, ایک صاحب ہیں وہ, انہوں نے مجھے خط لکھا کہ صحابہ تو یہ کام کرتے تھے, فلاں بزرگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے, میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ کس نے کہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مسجد نبوی میں, اور وہ تجارت کے کاموں کو دیکھ رہے ہیں, سامان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا؟ صرف ایک چیز کا مطالبہ ہے, ایمان کا, ایمان کا اور اس کے ساتھ تقوی, بس. اور کہیں بتائیے مجھے کیا, مجھے سب کچھ لکھ کے بھیجا. انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے آپ کے اس جواب سے اتنی تسکین ملی. جب یہ سمجھ میں آ گیا توحید کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے, تو وہ اس مصیبت کے دور ہونے میں اگر دیر بھی لگے گی تو پریشان اور مایوس دل یا کمزور دل میں نہیں ہوگا, کمزوری نہیں آئے گی. اور جب یہ سمجھ گیا تو کوئی تدبیر اس مصیبت کے دفع کرنے کی وہ ایسی نہ کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. سب سے پہلے پوچھے گا کہ یہ والی تدبیر میں کرنا چاہتا ہوں, یہ اس سے اللہ میں ناراض تو نہیں ہوں گے, یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اور یوں سوچے گا وہ شخص کہ یہ تو بدون خدا تعالیٰ کے چاہے یہ مصیبت دور نہیں ہوگی, پھر خدا تعالیٰ کو کیوں ناراض کیا؟ اور اس کے بعد ان باتوں کو سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوگا, یہ سب توحید کی باتیں, نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ شخص جائز تدبیریں کرے گا اور دعا میں مشغول ہوگا. دعا کیا ہے؟ دعا بھی تو توحید, دعا بھی تو توحید ہے. تو وہ دعا میں مشغول ہوگا کیونکہ وہ یہ سمجھے گا کہ جب اسی کے چاہنے سے یہ مصیبت ٹل سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے یہ مصیبت آئی ہے تو ٹل سکتی ہے, تو اسی سے عرض کرنے میں نفع کی زیادہ امید. مگر افسوس اب ہمارا حال یہ ہے, ایسی ایسی مصیبتیں لوگوں پہ قوم کی حیثیت سے انفرادی طور سے مختلف طریقوں سے آئی ہوئی ہیں اور آ رہی ہیں, لیکن اس میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے. بتائیے مجھے ایک مثال جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ یہ کہ جو بزرگوں سے متعلق ہے ان کی تو بات ہی الگ ہے, وہ تو پہلے سے عزم کر چکے, لیکن آپ دیکھیے عام حال کیا ہے, کیا چیز خراب ہے؟ توحید. اگر وہ یہ سمجھتے کہ اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف کہا ہوا ہے بر و بحر میں,
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون.
بما کسبت ایدی الناس, کیسے آیا یہ فساد؟ تم نے گناہ کیے اور شاید وہ رجوع اللہ کر لیں, اس لیے یہ مصیبتیں آتی ہیں. لیکن بجائے رجوع اللہ کے کیسی کیسی چیزیں ہوئیں, جو ذرا شادی ہالوں میں کمی آ جائے, جو عورتوں کے میک اپ کر کے باہر نکلنے میں کمی آ جائے, عورت اگر خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ایسی ویسی ہے, یعنی بہت بری ہے, لیکن کوئی پرواہ نہیں. اب جب دعا میں وہ بندہ لگے گا اور جائز تدبیریں کرے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جائے گا, اور یہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق بڑھنا ہے یہی لکھا ہے حضرت نے کہ تمام راحتوں کی جڑ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ذکر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے. یاد رکھو اگر خالی ذکر کر رہے ہو اور گناہ کر رہے ہو تو وہ ذکر نہیں کہا جائے گا, نہ اس کا وہ فائدہ ہے. گناہ سے بچنا تو شرط اول ہے ذکر کے مفید ہونے, اور اس کے علاوہ جب ہر کام میں اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے, یعنی توحید اس کی پکی ہو جائے گی, تو کسی کامیابی میں یا کسی تدبیر یا سمجھ پر یا اپنی عقل پر اس کو ناز اور فخر اور دعویٰ نہیں ہوگا. توحید کی خرابی کی وجہ سے عجب ہوتا ہے, آدمی چاہتا ہے کہ یہ لوگ سمجھیں کہ میں نے یہ کام کیا. کتنی کثرت سے ہے یہ, اپنے اعمال کا جائزہ لیں. حاصل ان سب فائدوں کا یہ ہوا کہ یہ شخص کامیابی میں شکر کرے گا. توحید کا لازمی نتیجہ ہے کامیابی میں شکر. شکر کیا ہے؟ نعمت من جانب اللہ ہے, یہ تو سب سے اہم ہے, اور میں اس کا مستحق نہیں, اہل نہیں, لائق نہیں. یہ شخص کامیابی میں شکر کرے گا اور ناکامی میں صبر کرے گا, اور یہی فائدے اس مسئلے کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بطور خلاصہ کے بتلائے ہیں. اور وہ آیت یوں ہے, لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی چیز تمہاری غائب ہو جائے, کوئی مصیبت تم کو پہنچ جائے, ما فاتکم کوئی تم نقصان ہو جائے, تو اس پہ غم نہ کرو, اور اگر کوئی چیز تمہیں مل جائے تو اس پہ تم خوش نہ ہو, چونکہ وہ دینے والے تو اللہ میں ہے, تم کیا خوش ہو جائے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر کا بہانہ کر کے شریعت کے موافق ضروری تدابیر کو بھی چھوڑ دیا جائے, یہ نہیں ہے. چونکہ اس وقت اللہ میں کا حکم یہی تدبیر کرو, تدبیر کرو, اللہ میں کا حکم ہے. آپ سڑک پہ سڑک کراس کر رہے ہیں, گاڑی آ رہی ہے, کیا یہ جائز ہے کہ آپ گاڑی کے سامنے آ جائیں؟ ہے جائز؟ نہیں, جائز نہیں ہے. اللہ میں کا حکم یہ ہے کہ اپنی جان کو بچاؤ, جان کو بچانا فرض ہے اور صحت کی حفاظت واجب ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر کا بہانہ کر کے شریعت کے موافق ضروری تدبیر کو چھوڑ دے, بلکہ یہ شخص تو کمزور تدبیر کو بھی نہیں چھوڑے گا, اور اس میں بھی یہ امید رکھے گا کہ خدا تعالیٰ اس میں بھی اثر دے دے گا. اس لیے وہ کبھی ہمت نہ ہارے, جیسے موسیٰ علیہ السلام بتایا کہ یہ بادشاہ لوگ جو ہے تمہیں قتل کرنا چاہ رہے ہیں. ایک گھوسا مارا تھا تو کوئی مر گیا تھا, حالانکہ ارادہ نہیں تھا. اب یہ اس کے ظاہر ہے کہ بادشاہ کے لوگ اس کو پکڑ کے مارنا چاہ رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, بھاگنا شروع کر دیا. حالانکہ راستہ بھی نہیں معلوم تھا, جائیں کہاں یہ بھی پتہ نہیں تھا. انتہائی ضعیف تدبیر پہ عمل کیا اور نظر اللہ پہ کر. یہی تو ہے. اب فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے, اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی. تقدیر میں جو برا لکھا ہے اور بھلا لکھا ہے, سب پہ یقین لائے کہ من جانب اللہ ہے, اور یہاں تک یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہیں تھی, ہم نہیں ہٹا سکتے تھے, اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پہ واقع نہیں ہو سکتی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا, آپ نے مجھ سے فرمایا, اے لڑکے میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ وہ تیری حفاظت فرمائے گا. دیکھا آپ نے, ارے اس نے اس حدیث شریف کے اس حصے نے اتنا کام کیا, لڑکپن سے ہی پتہ چل گیا تھا کیا اللہ کیا ہے حدیث شریف. اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ وہ تیری حفاظت فرمائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. کبھی اس کے خلاف ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. تو یہ جو کہتے ہیں نظر لگ گئی, فلاں چیز ہو گئی, آپ جائزہ لیجیے, ہر جگہ غفلت ہوگی اللہ تعالیٰ کی یاد سے. اگر اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھتا تو یہ نقصان تجھے نہ پہنچتا. اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ وہ تیری حفاظت فرمائے گا. حفاظت اگر چاہیے تو کیا کرو, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں مجھے, اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے, ادھر دھیان رکھو ادھر خیال رکھو. اب وعدہ ہے حفاظت کا, جب نظر لگ گئی. میں کہا نظر تو اس وقت لگتی ہے جب غفلت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف حکموں کی طرف سے نظر ہٹ جاتی ہے تو نظر لگتی. یہ تدبیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھو. سنیے بہت کام کی چیز ہے, مجھ کو اس سے بڑا فائدہ پہنچا تھا. اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ وہ تیری حفاظت فرمائے گا, اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے یعنی قریب پائے گا. جب تجھ کو مانگنا ہو کچھ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ, اور تجھ کو جب مدد چاہنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ, اور یہ یقین کر لے کہ تمام گروہ سارا عالم گر خفا ہو ذرہ بھر پرواہ نہ کر, اور یہ یقین کر لے کہ تمام گروہ اگر اس پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچا دے تو تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے. بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی, اور اگر وہ سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچائیں تو تجھ کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے, بجز اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو پانچ چیزوں سے فراغت فرما دیا ہے. پانچ چیزوں سے بندوں کو, ایک اس کی عمر سے, وہ جتنی لکھی ہے اتنی ہوگی, اور اس کے رزق سے, جتنا رزق مقدر میں ہے وہی ملے گا, اور اس کے عمل سے, وہ عمل بھی وہی ہوگا جو تم نہیں کچھ کر سکو گے, جو اللہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور اس کے دفن ہونے کی جگہ سے, اور یہ کہ انجام میں وہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا. سعید خوش قسمت ہے, شقی بدبخت ہے, جہنم میں جانے والا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی ایسی چیز پر آگے مت بڑھ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لوں گا, اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر نہ کیا. اگر یہ دماغ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر نہ بھی کیا ہے اور پھر بھی حاصل کر لوں گا, اور کسی ایسی چیز سے پیچھے مت ہٹ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ میرے پیچھے ہٹنے سے ٹل جائے. یہ تو حضرت نے یہی بتایا تھا نا, جو اپنے دوست کے پاس یہ سوچ لو کہ نہیں جاؤ گے عادت کرنے تو تم اس بیماری سے بچ نہیں جاؤ گے, اور اگر گئے تو ضروری نہیں کہ وہ تمہیں لگ جائے گی. یہی عقیدہ ہے یہاں سے آ رہا ہے. یعنی یہ دونوں گمان غلط ہیں, بلکہ جو چیز مقدر میں نہیں وہ آگے بڑھنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی, اس لیے اس گمان سے آگے بڑھنا بیکار ہے. اور اسی طرح جو چیز مقدر میں ہے وہ ہٹنے اور بچنے سے ٹل نہیں سکتی, اس لیے اس گمان سے بچنا بیکار ہے. بعض لوگ کالی بجلی اگر راستہ کاٹ جائے تو سمجھتے ہیں کہ کوئی نوسط آ جائے گی, کوئی مصیبت آ جائے گی. میرے ساتھ بہت ہوتا ہے, گاڑی نکالی, کالی بجلی راستہ کاٹ گئی, وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا اس وقت یہ دعا پڑھو، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت، یا اللہ کوئی شخص کوئی بھلائی نہیں لا سکتا سوائے آپ کے، اور کوئی چیز کوئی برائی نہیں لا سکتی سوائے آپ کے. دیکھیے وہی توحید کا عقیدہ ہے. ایک صاحب اتنے وہمی ہیں، اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا اور کالی بلی نے، وہیں سے وہ آتے ہیں واپس آ کے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں کمبل امبل اوڑھ کر کہ اب میں نکل نہیں سکتا. کیا ہے؟ توحید کی خرابی. ایسا اگر وہم کسی کو ہو اس کا علاج یہی ہے، اس کا الٹا کرو، الٹا کرو، بار بار کرو گے سب وہم نکل جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کر اور اللہ سے مدد چاہ اور ہمت مت ہار، اور اگر تجھ پر کوئی ایسا واقعہ پڑ جائے تو یوں مت کہہ کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، لیکن ایسے وقت میں یوں کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا، جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا. اگر کوئی بات ہو جائے ایسی، یہ نہ کہو ہو اگر میں یہ والا علاج کرا لیتا تو مریض بچ جاتا، یا یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر دیتا تو یوں ہو جاتا. ہوتا ہے نا یہ خیال بہت آتا ہے، خیال کے پیچھے مت پڑو بلکہ یوں سوچو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں نہ کہو کہ یوں کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، یہ بہت عادت ہے. لیکن اب یہ اصلاح کی بات شروع ہوئی نا، انہیں چیزوں کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، لیکن مشق سے ہوتی ہے. وہ مشق بتا دی آپ کو کہ بار بار اس کا استظہار کرنا ہر وقت، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب عاجز ہے، جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. اگر یوں نہ کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، بلکہ ایسے وقت میں یوں کہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا اور جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا. صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہم لوگوں کو اپنا بنا. اتنے دن سے ہم لوگ آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، بھائی ایک اب دل میں پختہ ارادہ تو کرو، اور شیخ کی محبت اور اتباع سنت، ان دو چیزوں کو ہاتھ سے نہ جانے دو. عزم پختہ رکھو، چاہے کچھ ہو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین.